فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيعه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرصا وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. صلوات على محمد وعلى آله. ارشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبر، آپ پر اللہ نے کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو جو جو آپ نہیں جانتے تھے اس ساری چیزوں کی تعلیم دے دیا. ظاہر ہے کہ آئے کریمہ جو ہم نے آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے، یہ آیت ہر روز گھر سے تلاوت ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں تو وہی مجلس دہرا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ مطالب الگ الگ ہیں، ہر روز کے الگ، لیکن آیت سرنامہ کلام ہوتی ہے جو ایک موضوع کے تحت اس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے. موضوع سے متعلق جتنی باتیں آئیں گی، اور چونکہ وہ موضوع تمام تر مطالب کو اپنے دامن میں رکھتا ہے اور یہ آیت اس کے لیے سپورٹ ہے اور یہ آیت اس کے لیے دلیل ہے، اس لیے اس آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اور یہ ہمارے تمام ذاکرین اور علماء کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ایک آیت کو عنوان کلام قرار دیتے رہیں اور اس کے ذیل میں باتوں کو پیش کرتے رہیں. تو ہر جہت سے اور ہر نقطے سے گفتگو لے آتے ہیں اور پھر اس نقطے کے تحت اس آیت کا بھی استدلال کرتے ہیں. موضوع بحث گفتگو چل رہی تھی مقام محمد و آل محمد، عظمت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. سر دست گفتگو اس بات تک پہنچی ہے کہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی اور خطا اور گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. ان کے اس مت کے لیے مختلف قرآنی آیات دلالت کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اور عصمت کی بنیاد کہ معصوم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے معصوم ہونے کی، اور کیسے معصوم رہ سکتا ہے. میں نے پہلے دن بھی آپ کے سامنے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ معصوم کے معنی مجبور کے نہیں، معصوم صاحب اختیار ہے، گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا، اور اس کی بنیاد گناہ کے سرزد نہ ہونے کی علم ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، ذرہ برابر وہ جاہل نہیں ہے. جہالت انسان کو معصیت کی طرف لے جاتا ہے. جب آدمی نہیں جانے گا کہ کون سی چیز کس حد تک محدود ہے تو جو چاہے گا وہ کرتا جائے گا، لیکن اگر اس کے علم میں ہے کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اس علم کا استعمال کرتا ہے مقام عمل میں، تو ظاہر ہے کہ پھر آگے نہیں بڑھے گا اور رکے گا. معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہے تمام حدود و احکام الہی، جو کہ ان کے تمام تر قلب و جگر کے اندر محفوظ ہے. اسی اعتبار سے وہ اپنے علم کی بنیاد پر کبھی بھی ایک لمحے کے لیے پلک جھپکتے اللہ کی مخالفت اور اس کی معصیت نہیں کرتے، اور نہ ہی ان سے مخالفت اور معصیت سرزد ہوتی ہے، اور نہ ہی ہو سکتی ہے. نہ ہو سکنے کے معنی مجبوری نہیں ہے، یعنی وہ وہی ہے کہ علم معنی ہے کہ مخالفت سرزد ہو. اسی لیے اگر کائنات میں قرآن ہمیشہ کوئی بھی جب حکم لگاتا ہے تو اس حکم سے پہلے کوئی کردار پیش کرتا ہے، تاکہ کل کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قانون ہے خالی، اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. لہذا ضروری ہے کہ وہ ایک کردار پہلے پیش کرے اور بتائے کہ یہ کردار ہے، پھر قانون پیش کرتا ہے کہ یہ قانون ہے جس قانون کو یہ کردار نے پہلے سے کر کے دکھایا ہے. باعتبار دیگر بزبان دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کردار کے ذریعے سے تمام تر اللہ کے احکام اور قوانین اور اللہ کے اصول کو روشن کیا، تاکہ اس کا مصداق دنیا میں پایا جائے، خالی ہوائی اور خالی بیان نہ رہ جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ صرف لفظوں میں ہے لیکن اس کا وجود خارج میں نہیں ہے. لہذا ہر حکم ہر قانون پہ عمل ان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اللہ نے قانون کی کتاب عطا کی ہے، تو ان کے کردار کے ذریعے سے وہ تمام قوانین جتنے بھی بیان کیے ہیں وہ سب روشن اور عیاں کیا ہے. خود پیغمبر 63 برس کی زندگی میں تمام تر احکام پر عمل کیے، طریقے بتائے، خواہ وہ ایسے اعمال رہے ہوں کہ جو مستحبات ہیں، خواہ وہ ایسے عمل رہے ہوں جو واجبات ہیں. ہر ایک طریقے کی سیرت، معاملاتی ہو یا غیر معاملاتی ہو، ہر ایک گوشہ سیرت نبی نے اجاگر کیا، تاکہ حکم کو تلاش کرنے میں، مصداق ڈھونڈنے میں آسانی رہے اور ذرہ برابر پریشانی نہ ہو. اور یہ اس لیے کرتا ہے اللہ اور کرواتا ہے انبیاء کے ذریعے سے، تاکہ امت کے لیے ذرہ برابر پریشانی نہ ہو کہ وہ کیسے اس کو عمل میں لے آئے اور کس طرح کرے. نبی کر کے دکھاتا ہے، امت والا خود اسی کی تابعیت اور پیروی کرتا ہے. اس طرح سے نبی کی سیرت حجت بن جاتی ہے. بسا اوقات قانون جو ہیں وہ قاعدے اصول اور کلیات ہوتے ہیں، کیونکہ قانون ہے اور کلی ہے اور اصول ہے قاعدہ ہے، تو اس کے جزئیات اس کے اندر موجود ہوتے ہیں مگر لکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، تو انسانی ذہن اس کو حاصل نہیں کر پاتا. تو ان جزئیات کو بھی نبی کا فریضہ ہے، صاحب کتاب صاحب شریعت کا فریضہ ہے کہ ان کو بھی کر کر کے اور ان کو بھی بتائے لوگوں کو، اس کے بارے میں بیان کرے لوگوں کو اور اسے کر کے دکھائے. اور یہ بھی اپنی جگہ پر طے ہے کہ ہمارے پیغمبر نے تمام تر ان قوانین کے سارے بیانات اپنے زبان سے ادا بھی کر دیا اور بیان بھی کر دیا اور کر کے دکھا بھی دیا. ایسا نہیں ہے کہ بیان نہ کیا ہو کر کے نہ دکھایا ہو. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر دین کے کامل ہونے کا معنی ہی کچھ نہیں. دین کو کامل کرنا یعنی اللہ نے جب ہر سیرت اور ہر گوشے کو نبی سے بیان کروا دیا اور نبی سے مقام عمل اور فعل میں کروا دیا، تب اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے دین کو تمام کر دیا اور کمال تک پہنچا دیا. اس طرح سے ہر چیز نبی نے انجام دیے، وہ تمام تر گوشے سیرت کے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک گھنٹے اور 30 منٹ اور 45 منٹ کے اندر، نہ ایک دن میں اور نہ 10 دن میں، چونکہ ان کے اوپر کمنٹس الگ آنے ہیں اور وہ سیرتیں الگ بیان کرنی ہیں، تو وہ 10 دن میں نہ تمام ہونے والے ہیں اور اگر ان کو بیان کیا جائے تو ادھورے رہ جاتے ہیں. لہذا وہ ان میں سے ایک کاک کا ذکر کر کے اور اپنے بات کی تمام تر سمجھیے کہ قوت کو آپ کے سامنے ایک مقام استدلال میں، اس قوت کو باقی رکھنے کے لیے ایک کاک مقام کا ذکر ہوتا ہے. وإلّا چھوٹی سی چھوٹی صفت اور کردار سے لے کے بڑی سے بڑے معاملات پیغمبر کے اندر جو موجود ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کی سیرت کے اندر، آپ کے فعل کے اندر، آپ کے قول کے اندر محفوظ ہے. منتہا ایک چیز یہ بھی ہے، وہ جو موجود ہے ہم تک لیکن جو باقی نہیں بچا، دشمنوں نے اسے ختم کر دیا، یا یہ کہ جو تھا اس میں کچھ ملا دیا تاکہ پیغمبر کا فعل یا پیغمبر کا قول مخدوش ہو جائے، یعنی ایسا ہو جائے کہ جو حق تھا اس میں باطل کی آمیزش ہو جائے، تو لوگ اس طرح سے شکوک پیدا ہو جائے کہ یہ نبی تھے بھی یا نہیں تھے، تو ان کے قول کے اندر بھی ان کے فعل کے اندر بھی یہ بھی کیا گیا. اب اس کی چھان بین کرنے کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے. کچھ اصول اور قاعدے ہوتے ہیں کہ جو خود قرآنی اور خود پیغمبر کے قول سے ثابت کیے ہوئے ہیں، ان قاعدوں کو سامنے رکھتے ہیں. خود قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں جو روشن ہیں اور واضح ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے پیغمبر کے قول و فعل کو جانچتے ہیں کہ آیا یہ پیغمبر ہی کا ہو سکتا ہے یا کسی اور کا ہے، کسی اور کا اس میں اضافہ کر کے پیغمبر کا نام لگا دیا گیا، کسی اور کے کردار کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نبی کے کردار سے منظم کر دیا گیا، ملا دیا گیا، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ سیرت پیغمبر تھی اور اسی سیرت پر یہ عمل کرتے چلے آئے ہیں. تو یہ ہم چیک کریں گے، جانچیں گے، اندازہ لگائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ عقل شریف کی، جسے اللہ نے ایک طریقے کا ہادی باطن قرار دیا ہے، اس سے استفادہ کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس طرح پھر طے کریں گے اور معین کریں گے کہ یہی پیغمبر کی سیرت رہی. پیغمبر کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، مجلس میں بیٹھنا، غیر مجلس میں بیٹھنا. کل میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر کا بیشتر اور زیادہ وقت جو ہے وہ مجلس میں گزرتا تھا. مجلس سے مراد لوگ جو ہیں چاروں طرف آ کے بیٹھتے تھے. اور سب سے چھوٹے آداب میں سے یہ ہے، پیغمبر کی آداب میں سے مختصر سے مختصر ادب میں سے یہ ہے کہ جب تک لوگ بیٹھے ہوتے تھے پیر نہیں پھیلاتے تھے. جب اصحاب اٹھ جاتے تھے اور چلے جاتے تھے، خواہ کتنا درد ہو تب پیر پھیلاتے. اب اس سے چھوٹی چیز کہ جس کا خیال پیغمبر نے کیا اس قدر، یہاں تک کہ مصافحہ فرماتے تھے، ہاتھ کو ملانا، تو دونوں ہاتھ جب ملاتے تھے تو اس وقت تک اپنے ہاتھ کو کھینچتے نہیں تھے جب تک کہ ہاتھ ملانے والا خود کھینچ نہ لے. پیغمبر کے صفات میں سے یہ تھا، اگر کسی کو کوئی حاجت ہے تو جب تک اس کی پوری حاجت نہیں ہو جاتی تھی آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کی حاجت پوری کروا کے تبھی اس کا ساتھ چھوڑتے تھے. مختصر سے واقعات اور سیرات میں لکھا ہوا ہے پیغمبر کے کہ آپ نے 14 درہم آپ کے پاس آئے اور آپ نے مولا کائنات کو دیا کہ اس کا کرتا خرید کے لاؤ. پیغمبر کے اس حکم پر علی ابن ابی طالب کرتا خرید کے لائے. 14 درہم کا کرتا پیغمبر نے دیکھا, کہا یہ مجھے نہیں چاہیے, اسے واپس کراؤ. مولا کے ہی سمجھ میں آیا کہ یہ کچھ مقصد اور مصلحت ہے, لیکن بعض لوگ جو وہاں پر تھے ان کے سمجھ میں نہ آیا کہ پہلے منگوایا اور اب لوٹوا رہے ہیں. مولا واپس گئے, دکاندار سے کہا آپ نے کہ یہ پسند نہیں ہے ظاہری طور پر, لہذا اسے واپس کریں. چنانچہ اقالہ فرمایا یعنی واپس کیا اور اس نے رضایت اپنی دی طرفین کی, اور پھر وہ پیسہ لے کے واپس ہونے لگے تو راستے میں نبی کو پیسے واپس دیے. جب نبی آنے لگے تو ایک ضعیفہ بیٹھی تھی, اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں, نادار ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت نے اس میں سے 4 درہم اس کو دے دیا. اس کے بعد پھر آپ جو ہیں آگے بڑھے کہ جا کے اب دوسرا لباس ڈھونڈیں جو اس سے کم قیمت پر مل جائے. پہنچے بازار میں 4 درہم کا ایک لباس خریدا, اور اس کے بعد پھر لوٹنے لگے تو ایک دوسری کوئی عورت ملی جو اسی طرح نادار اور فقیر تھی, تو 4 درہم اس کو دے دیے. اور دینے کے بعد دعا کیا کہ بار الہ کتنی برکت تھی اس پیسے کے اندر کہ ایک نبی کو لباس عطا ہوا اور 2 فقیروں کی تمام تر حاجت پوری ہوئی. تو نبوت کا کام مصلحت سے خالی نہیں ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں آپ کی اپنی ضرورت کے اوپر نبی نے اپنی امت کی ضرورت کو مقدم رکھا, اپنی ضرورت کو مقدم نہیں رکھا, گویا نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی ضرورت اگر ہو تو اس کے اوپر امت کی ضرورت کو مقدم رکھو اور امت کو آگے بڑھاؤ اور امت کے لیے تم خدمت کرو, اپنی ذات کے لیے خدمت نہیں کرو. الا ما توحا, جتنے صفات آپ چاہیں ڈھونڈ لیں پیغمبر کے, ایک ایک اسی طریقے کے چھوٹے چھوٹے یہ ہیں, اور بڑے بڑے نہ جانے کتنے ہیں. یہاں تک کہ ایک دفعہ یہ بھی ملا کہ آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا اور کچھ دن تک ادا نہیں کر سکے, یہودی نے آپ کو روک لیا اور کام آپ کو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ قرض نہ ادا کر دیں. آپ نے فرمایا ہے نہیں, ابھی جب ہوگا تو ادا کر دیں گے, مگر یہ کہ جب تک آپ بیٹھے رہے. تھا بہت ناراض ہوئے, کہا کہ ایسی کیسی بات ہے, ہم اس سے لڑ جائیں گے اور اس کو ہم قتل کر دیں گے اور اس کو ہم یہ کر دیں گے. آپ نے منع کیا کہ کوئی حق نہیں آپ کو قتل کرنے کا, اس سے ہم نے قرض لیا ہے, ہمیں ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ ایک دن اور ایک رات باقاعدہ وہیں پہ رہے, وہیں پہ نماز پڑھتے رہے کہ جب وہ اجازت دے گا جانے کی تبھی جاؤں گا, ایسے نہیں جاؤں گا. اور پھر کہا کہ نبی کا فعل جو ہے مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. جب رات و دن کا کردار اس نے دیکھ لیا تو صبح اس کے دل پسیر گیا اور اس کے دل میں نرمی آئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا قرض اس نے سوچا تھا وہ تو بحال کرتے ہوئے قدموں پہ سر رکھ کے کہا کہ ہم صرف اس لیے روکے تھے کہ دیکھیں کہ جو تورات کے اندر موجود ہے صفات وہ آپ کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں. تمام تر گوشے چونکہ وہ پائے جاتے ہیں, اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی برحق نبی ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں. قرض تھا ادا نہیں ہوا, لیکن کردار اور رفتار پیغمبر ایسی تھی کہ قرض بھی ادا ہوا اور بےراہ راہ رو ہو گیا, بے دین دیندار ہو گیا. اب اس سے بڑی زیادہ تہذیب و تمدن کیا ہے؟ بہت مختصر سی چیزیں ہیں کہ سکھاتا, کیونکہ نبی تمام تر گناہوں سے پاک ہے, مبرہ ہے, کہ ہر فعل اس کا کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت کے اندر ہے, خالی نہیں ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر ذرہ برابر وہ خطا کرے, نسیان کرے اور اسے کردار میں جھول آ جائے تو وہ ظلم کا باعث ہوگا, اور اللہ جو ہے وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نبی کو ظالم بنا کے بھیجے جس کی اطاعت اسے کائنات کو کروانی ہے, اس کے اوپر لازم ہے اور عقل اسے تسلیم نہیں کرتی. عقل بھی کہتی ہے کہ اس کو پاک و پاکیزہ رکھے. قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, تم ان کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا. وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, ان کی تم پیروی نہ کرنا, ان کے زیر اعتماد نہ جانا, ان کے پاس نہ اٹھنا بیٹھنا, کہ جو لوگ ظلم کیے ہیں. دیکھیے بلاغت قرآن, یہ نہیں کہہ رہا جو ظلم کر رہے ہیں, وہ پہلے سے کہہ رہا ہے کہ جو کیے ہیں ان کی پیروی میں کبھی نہ آنا. اور اس کے بعد ایک جملہ اور بھی, فَتَمَسَّكُهُمُ النَّارُ, اگر تم نے خدا نہ خواستہ جنہوں نے ظلم کیا ہوا ہے ان کی پیروی کی ہے تو تمہیں جہنم تک جانا پڑے گا. اب اس سے زیادہ قرآن کھل کے کیا بیان کرے گا؟ کہتے ہیں بھائی قرآن میں تو بہت سی باتیں ہیں مگر کیوں نہیں کھل کھل کے کہا, اب اللہ کیسے کھول کھول کے بیان کرے. صاحب تو کہہ رہا جو ظلم کیے ہیں, جو کر رہے ہیں وہ تو بدرجہ اولا, جو ظالم ہیں اور ظلم کرتے جا رہے ہیں ان کی تو پیروی کرنا ہی نہیں ہے. نہیں, جو کر چکے ہیں ان کی بھی پیروی نہ کرنا. تب ایک بات یہی بتا دی کہ جس کی پیروی کے لیے کہہ رہا ہے نہ وہ کبھی ظلم کیا ہے نہ اگلے کبھی کرے گا. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے. اور ظلم کیا ہے؟ تو ظلم کے لیے بھی قرآن نے کہا من یتعدی حدود اللہ, جو اللہ کے حدود سے بڑھ جائے وہ ظالم ہے. پس معلوم ہوا کہ اللہ کے حدود کیا ہیں, جب جانے گا تبھی تو نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا, جب نہیں جانے گا تو کبھی بڑھ بھی جائے گا کبھی گھٹ بھی جائے گا. اور بڑھنا گھٹنا یہی ہے کہ جب جو دل چاہے گا کرے گا, کہ میں یہ کرتا ہوں اس لیے کہ میرا حکم ہے. تو کون ہوتا ہے؟ حکم تو اللہ کا ہے, اسلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا یا تیری جانب سے؟ تو کون ہے کہنے والا کہ یہ حکم میرا ہے, آج سے یہ پر عمل کرو؟ تم کون ہو؟ آپ آئیے اور مجمع کھڑے ہو کہ بھائی دیکھیے میرا حکم ہے کہ آپ لوگ نماز نہ پڑھیے, تو آپ کیا بیچتے ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ اگر مسلمان ہیں تو حکم اللہ کا ماننا ہے, اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو کسی مسلمان کو حق بھی نہیں ہے کہ آپ کا حکم مانے, وہ تو اللہ ہی کے حکم کا تابع ہے. تو تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق قدم اٹھانا ہے, نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے. وہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اللہ کے حکم کو جانے گا. جو جانے گا نہیں وہ کیسے اٹھائے گا؟ جانے کیسے؟ جانے ظاہر ہے کہ جاننے کے لیے محتاج ہے, یا اللہ سے رابطہ ہو اس کا کہ اللہ اس کو بتائے کہ لے یہ دیتا ہوں تجھے, وہ اللہ کتنوں کو بتائے. اب کہاں کہاں لوگوں کے پاس جائے کانوں میں احکام ڈالنے کے لیے کہ لو تمہیں میں بتا رہا ہوں یہ حکم ہے آج یہ کرنا. رات میں سوئے صبح اٹھ گئے کیا ہوگا؟ اللہ نے خبر دی تھی آج نماز نہ پڑھنا اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد دوسرے دن چلے جا رہے, کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہ حج کرنے. کائے کے لیے؟ کہ رات میں اللہ نے خبر دی تھی کہ حج کرنا ہے, جی حج کرنے جا رہے ہیں. تو اب کتنوں کو اللہ جو اس طرح خبر دیتا رہے, اس میں کیا ایک معیار بنائے دیتے ہیں. اس معیار کے مطابق تم اگر چلتے رہو گے تو گویا میرے حکم پر عمل کرتے ہو, اگر اس معیار کے مطابق نہیں چل رہے ہو تو گویا میری مخالفت کر رہے ہو. کب معیار کیا گا؟ معیار یہی محمد مصطفیٰ ہے, اسی کو میں نے بھیجا ہے. میت الرسول فضلت اللہ, جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کی سیرت تمہارے لیے حجت ہے. اب رسول بھی یہ بتا رہے ہیں کہ میری سیرت حجت ہے, کر کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ بھی کہہ رہا ہے, مگر عجیب مشکل ہے کہ رسول جانے سے پہلے خبر بھی دیتے جاتے ہیں. عجیب رسول ہیں, ہوتے ایک بھی نہیں ہے. کہنے لگے دیکھو میرے بعد 73 فرقہ ہونے والا ہے. کم سے کم اندر جب تک رسول تھے اس وقت تک کی تو گارنٹی لے لی کہ اور فرقے نہیں ہوں گے. ابھی لوگ چل رہے ہیں میرے ہی کہنے پر, لیکن یہ فرما دیا کہ میرے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 73 فرقہ ہونے والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ 73 فرقے میں 73 سیرت رسول کی ہو جائے گی یا ایک رہے گی؟ آپ بتائیے. اور اصل سیرت رسول کی حجت ہے, اصل سیرت رسول پر قدم رکھنا. اس لیے کہ معصوم وہ تھا جو اس نے انجام دیا ہے اسی پر قدم ہم کو اپنے جمانے ہیں, جو اس نے کیا ہے اسی پر ہمیں چلنا ہے. اور خود بھی کہہ کے جا رہا ہے کہ میرے بعد 73 ہونے والے ہیں. تو آپ بتائیے یہ 73 میں 73 سیرتیں بھی رسول کی ہوں گی یا سیرت ایک ہوگی؟ کون سی ہے؟ کیا بات ہے؟ 73 ہوں گی سیرت. اگر 73 ہوئی تو ہر ایک کہے گا کہ یہ سیرت رسول ہے. اب اس کے الٹا بھی کرے گا تو کہے گا سیرت رسول, اس لیے کہ ہر دو تو ظاہر ہے کہ ملے کہ نہیں, ایک مخالف ہے ایک موافق ہے. کہ یہ کیا ان کا سیرت رسول ہے, وہ کیا ان کا سیرت رسول ہے؟ تب 73 تو نہیں ہوں گے, ایک ہی ہوں گے. اور ایک ہی ہوگا. اسی لیے میرے پیغمبر نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی میرے بات تم جھگڑا نہیں کرنا, کہنا کہ نہیں 73 جو ہیں وہ جنت جانے والے ہیں, کہ اس میں سے ایک ہی جنت جائے گا. صاف کر دیا کہ 73 فرقے تو ہوں گے مگر حق ایک ہی ہے, 72 نہ حق ہیں. پیغمبر کچھ اور نہیں کر رہے تھے, کسی کو جنت بھیج رہے یا جہنم بھیج رہے یہ مسئلہ نہیں تھا, بلکہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جو سیرت میں دے رہا ہوں وہ 73 نہیں ہونے پائے گا, وہ ایک ہی رہے گا. جو رہے اب اس ایک پر جو چلے گا وہ جنت چلا جائے گا, اور نہ چلے گا تو جہنم چلا جائے گا. صلوات و سلام محمد علیہ وسلم. ہر سیرت پیغمبر کی عمل کرنا, جو رسول اللہ نے کہا جو رسول اللہ نے کیا سب ہمارے لیے حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو اللہ نے علم دیا ہے, رسول کو اللہ نے بتایا ہے, رسول کے اوپر کتاب نازل کی, حکمت دیا ہے, ہر ایک فعل کی حکمت بھی روشن کر دی. اب ہر ایک پر عمل کرنا ہے. تب آپ سوچیں کہ جس رسول کو قیامت تک کے لیے رسول بنایا اور وہی رسول کے ذریعے سے اعلان بھی کرتا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہٹ گئے تو 73 ہو جائیں گے, تو اب آپ نے کیا کہتی ہے رسول کو عمر دے اللہ اتنی کہ قیامت تک ہدایت کریں کہ نہیں. آپ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عمر ہونی چاہیے قیامت تک کے لیے نبی ہے, تو بیچ میں کیوں اٹھائے لے رہا ہے اللہ, یہ کیا ہے؟ تو ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے نبی ہے, جب یہ قیامت تک کے لیے نبی ہے تو عمر زیادہ دے دے. ارے تو شیطان کو زندہ رکھ سکتا ہے آدم کے زمانے سے لے کے آج تک, تو آخری نبی کو چند دن اور زندہ کر دے, اس لیے کہ قیامت تک کے لیے نبی ہے, اٹھائے کیوں لے رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کروا رہا ہے کہ 73 بھی بن جائیں گے. تو ابتدائے عقلی ہے کہ یا تو اس کی عمر بڑھا دے. ارے عیسیٰ کو زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ آج ہی عیسیٰ کیسے چاروں پہ ہیں. اور الیاس کو زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ سمندر کے اندر آپ رہنمائی کر رہے ہیں. خضر کو زندہ رکھا کہ نہیں؟ کہا ہے کہ نہیں رکھا؟ بھائی خضر کو رکھا, الیاس کو رکھا, عیسیٰ کو رکھا. تو جس کو آخری بنا کے بھیجا, قیامت تک کا نبی بنا کے بھیجا, اسے زندہ بھی نہیں رکھ سکتا؟ ارے زندہ رکھ لے تاکہ یہ 73 نہ ہونے پائیں, ایک ہی رہ جائے اور اسی پر سب چلتے رہیں, اسی کے اوپر رہیں. یا اللہ تو ہی چاہتا ہے کہ یہ لوگ بے راہ رہ ہو جائیں, کیا تیرا ہی مقصد ہے؟ ایک طرف یہ بھی کہتا ہے کہ انہی کی راہ پر چلو, انہی کو بتاتا جاتا ہے, اس کے بعد نبی کو اٹھائے بھی لیتا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ یا تو زندہ رکھے اور یا تو ایسا انتظام کرے کہ یہ 73 ہونے نہ پائیں, ایک ہی نبی کی سیرت رہ جائے. عقل یہی کہتی ہے نا, ایسا انتظام کرے کہ 73 نہ ہونے پائے, نبی کی سیرت ایک ہی رہ جائے اور ایسی رہے کہ قیامت تک وہی رہ جائے. نہ حق و باطل میں امتیاز کیسے ہوگا؟ سب اللہ کے لیے عقلی یہ فیصلہ ہے. اگر وہ اللہ ہے, ظاہر ہے کہ اللہ ہے, اور وہ خالق عقل ہے, تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انتظام کرے. نبی بھیجا ہے قیامت تک کے لیے, نبی قرآن کو اپنی قانون بنا کے کتاب کو بھیجا اور قیامت تک کے لیے کتاب, یہ عجیب ہے. قانون بھی دے دیا, اس کے بعد قانون دا بھی دے دیا, پھر قانون دا کو اٹھائے بھی لے رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مشکل آئے گی تو بتانے والا چاہیے. تو یا تو نبی کو اتنا زندہ رکھ کہ وہ ہر جگہ پر جب اٹکے تو بتائے اور آئے اور کہے دیکھو یہ غلط ہے, اور یا تو پھر ایسے لوگوں کو نبی کی جگہ پر رکھ جو کرے کہ جب کبھی اٹکے امت تو نبی جیسے بتائے ویسے ہی وہ بتائے. توجہ کیجئے, ایسے ہی جیسے نبی کرے ویسے ہی وہ بھی کر کے دکھائے. تو لے آئیے ایک, اب نبی جیسی سیرت ہو. توجہ رہے, کہتے بھائی دیکھیے سیرت اور فعل کا تعلق جو ہے وہ جسم و جسمانیات سے ہے. جیسا جسم ویسے ہی فعل بھی سردر ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم فلسفیانہ بحث ہے, وقت زیادہ لگے گا اس لیے چھوڑے دے رہے ہیں, لیکن بات کو سمجھنے کی ہے. جیسا آپ کا نفس ہوگا, جیسا آپ کا کردار, جیسا آپ کے تمام تر ہاتھ اور اعضاء اور جوارے کی بناوٹ ہے, اسی اعتبار سے افعال سردر ہوتے ہیں. تو ایک بات یہ بھی طے ہو گئی کہ اگر صورت ایک ہوگی تبھی سیرت ایک ہوگی. جو کریں اگر الگ الگ ہے تو سیرت بھی اس طرح کی ہونا مشکل ہے. اس لیے کہ کسی کی ہتھیلی چھوٹی ہے, کسی کی ہتھیلی بڑی ہے. آپ بتائیے اگر ایک ہتھیلی سے نبی کچھ دیتے تھے تو دوسری ہتھیلی اتنی بڑی کیسے لے آئے؟ چھوٹی ہے نا. آپ دیکھیے میں نے پچھلی مجلس میں پڑھ کے گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا, میں یہاں پر یہی اسی جگہ پر پڑھ کے گیا تھا کہ جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا دور تھا اور خلیفہ اول بر سر اقتدار ہوئے, خلیفہ بنے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی کو کوئی حق اگر نبی کے اوپر باقی ہے تو لے لے آ کر کے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے کہا ہاں مجھ سے نبی نے قرضہ لیا تھا اور نہیں دیا دنیا سے چلے گئے. کہا کیا لیا تھا؟ کہا خرما لیا تھا میرے طبق سے. کہا ٹھیک ہے آؤ میں دیتا ہوں. کہا اس طرح تھوڑی نبی نے اپنے ہاتھوں سے لیا تھا تو میں اسی ہاتھ سے چاہوں گا جو کریں آپ اسی ہاتھ سے چاہوں گا جو جیسے نبی نے لیا تھا. ہم تمہارے ہاتھ سے تو لیں گے نہیں. اب گھبرائے کبھی وہ ہاتھ کہاں سے لے آئے؟ اب نبی تو ہے ہی نہیں اور مشکل تو ہے. نبی کو تو اٹھا لیا. اگر زندہ ہوتے تو آج نبی آ کے دے دیتے ان کی بھی مشکل نہ ہوتی. یہ بھی خلیفہ بھی رہتے اور نبی ہدایت بھی کر دیتے سیرت بھی رہ جاتی. اب یہ تو اللہ ہی کو منظور تھا کہ یہی بے چارے خلیفت ان کی خلافت جو ہے بدنام ہو کہ ایک خرما ایک مٹھی بھی نہیں دے پا رہے. اتنا مجبور ہے کہ اگر نبی جیسا اس مادی دنیا میں ایک مٹھی خرما دینا چاہے تو نہ دے سکے. سوچو کہ جب یہ دنیاوی مادی چیز میں نبی جیسا نہیں کر سکتا تو روحانی چیز میں کیا نبی جیسا کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. غور کریں آپ سوچیں آپ ہم کو وہی چاہیے جو نبی نے لیا تھا اور وہی مٹھی پہ چاہیے. بڑا غور و فکر کیا لوگوں نے کہا دیجئے آپ کو دینا پڑے گا. جابر ہے کوئی ایسے ویسے تھوڑی نہ آپ مدینے کے انصاروں میں سے بڑا بھاری قبیلہ ہے اور یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ نہ دوں گا. اب یہ کوئی ایسا تھوڑی نہیں کوئی ہے نہیں سپورٹر ساتھ میں. ارے کوئی بیوی تھوڑی نہ بیچاری کی عورت ہے نازک ہے صنف نازک جو چاہو جیسے دبا لو. یہ انصاری ہے اور بڑا قبیلہ دینا پڑے گا. اڑ گیا کہ مجھے اسی ہتھیلی سے چاہیے. بڑا غور و فکر کیا مشورہ کیا بھائی کیسے دیا جائے. تو ان کا بھی غور و فکر کرو تو سوچتے سوچتے دماغ پر زور دیا تو انہوں نے کہا ایک ہتھیلی ہے. تو وہ کون سی ہتھیلی ہے؟ کہا بھائی علی کو بلایا جائے. کہا کیوں علی کو بلایا جائے؟ کہا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ کف علی و کفی میرے ہاتھ کی ہتھیلی اور علی کے ہاتھ کی ہتھیلی سواؤن فل عدل عدل میں برابر ہے جو رہے یعنی عدالت میں ایک جیسے ہے. تو اگر علی اپنی ہتھیلی سے دے دے تو گویا پیغمبر کی ہتھیلی ہے. ارے کیا کہوں یہ سہیلی کو خراب ہے محمد والے محمد پیغمبر کی ہتھیلی. دیکھ رہے ہیں آپ ایک ہاتھ تک نبی جیسا نہیں کر سکتا. جب ہاتھ نبی جیسا نہیں دکھا سکتا جو کرے تو پھر وہ دین کی چیزیں کیا بتائے گا؟ مجبور مولا بلائے گئے. اب آپ دیجئے جابر ابن عبداللہ انصاری سن لیا آپ نے میں یہی تک بیان کر کے گیا تھا آگے یہ سن لیجئے آپ یہ جابر کون تھے؟ صحابی تھے. جو کیجئے گا صحابی تھا. صحابی نے کہا مجھ سے قرضہ لیا ہے اور دیجئے مجھے تو یہ دینے پہ تیار ہو گئے. صحابی تو تھا نا اللہ اکبر. سوچو صحابی تھا ایک لفظ تاریخ میں نہ ملا کہ پلٹ کے کہا تو اکیلا ہے گواہ تو لے آ. دیجئے اللہ اکبر عقل پہ پردے پڑ گئے. صحابی کو بغیر گواہی کے دینے کو تیار اور جو سید النساء العالمین ہے محمد والے محمد آپ دیکھیں اسی طریقے سے ہر فطرت کا تقاضا ہی ہے کہ ہر چیز متناسب ہو. جب برابر ہوگی تبھی افعال بھی ویسے ہی سرزد ہوں گے کھیل بھی اسی طرح سے نکلے گا اور پھر وہ سیرت ڈھلے گی ویسے ہی جیسے اس نے کھیل انجام دیا ہے. سوئے تو قد برابر ہو. کل میں نے پڑھا آپ کے سامنے اشارتن سوئے تو قد برابر ہو چلے تو قد برابر ہو کرتا پہنے تو وہی برابر ہو. جسم جسمانیات اگر برابر نہیں ہے تو کیسے برابر آئے گا؟ ایک آدمی کے تون زیادہ ہے ایک آدمی کے کم ہے. شکم مبارک بہت زیادہ ہے جس کا تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ کرتا کہ جس کے شکم نہیں ہے کیسے فٹ آئے گا؟ شاید اسی لیے مولا نے کہا لقد تکمت جو کیجیے نہج البلاغہ میں مولا نے خطبہ ہے خطبہ شکشقیہ بڑا مشہور خطبہ ہے اس کی ابتدائیوں کی ہے کہ لقد تکمت ابن ابی قحافہ خلیفہ اول نے زبردستی خلافت کا کرتا اپنے اوپر چڑھا لیا जबरदस्ती के क्या मानी है, यानी मतलब चढ़ नहीं रहा था तो चढ़ा लिया। लोग समझ रहे कोई जाहिरी कुर्ता है, जो कीजिए ये जाहिरी कुर्ता नहीं है, ये बातनी कुर्ता है जिसे नबी का खास वसी बता रहा है कि कोई पहन नहीं सकता इसको सिवाय मेरे। आज भी सूफी हजरत यही कहते हैं कि कुर्ता है रूहानी जो इल्म का कुर्ता था वो अली के हवाले। जो कीजिए अब उनसे पूछूं कि जिस्मानी किसके पास है, जो कीजिए किसको दे दिया गया जिस्मानी, कौन पहने हुए है, लाइए उसको पकड़ करके, इसलिए कि सबके कद मालूम है, सबके जिस्म मालूम है, सबके शिकम मालूम है, सबके सीने मालूम है, सबकी शुजात मालूम, सबके बाजू मालूम। अरे भाई सबके बाजू मालूम है कि उनमें कितनी कुव्वत कितनी कुदरत, तो हर चीज से मुतनासिब होना चाहिए। हर चीज से मुतनासिब होगा तब फिर उसकी सीरत वही सीरत बनेगी। जो रहे अब पैगंबर से पूछिए कि आप बताइए जब 73 हो जाएंगे तो सीरत भी 73 या एक ही रहेगी, तो पैगंबर ने कहा नहीं, जो मेरी सीरत है तो मुझे ढूंढना। जो कीजिए अगर मैं कहीं मिल जाऊं तो मेरी सीरत मिल जाएगी, या रसूलल्लाह को कैसे ढूंढे, नुस्खा क्या है। तो कल मैंने हदीस बोली थी तो मैं बताए जा रहा हूँ, अव्वलोना मोहम्मद आखरोना मोहम्मद और खतोना मोहम्मद कुल्लोना मोहम्मद, मेरे सब की सब मोहम्मद है, सब अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब की सब मोहम्मद है, जितने हैं हर एतबार से मोहम्मद है, बोले तो मोहम्मद, खामोश रहे तो मोहम्मद, चले तो मोहम्मद, उठे तो मोहम्मद, बैठे तो मोहम्मद, सीरत भी इनकी मोहम्मद की सीरत। तवज्जो करें आप, शाह मुहद्दिस दहलवी इतने अदीम आलिम है जो लिखते हैं रसूलल्लाह की सीरत कामिल न रह सकी, तो इसलिए कि सीरत में हर फेल हर चीज जिंदगी का हर हिस्सा सीरत में आता है। रसूल की सीरत कामिल न रही, वैसे रसूल कमाल के थे, मगर सीरत कामिल इसलिए न हो सकी कि सीरत के अंदर जिंदगी और हयात के अंदर एक हिस्सा मौत का भी है, मरना भी है, और पैगंबर मरने में कामिल वही है जिसको मौत कमाल की आवे। अभी मौत की कमाल क्या है, क्या मौत का कमाल यह है कि शहादत हो, और पैगंबर को शहादत नसीब नहीं हुई। अब कौन कहे कि उलट के देखो कि किसने मारा, भाई अपनी किताबों को देखो, अपनी किताबों का रुजू करो। मैं बहरहाल मुहक्किक थे, उन्होंने कहा कि शहादत नसीब नहीं हुई, ये कमाल नहीं मिल रहा था। अब अल्लाह को ये फर्ज हुआ कि अपने नबी को जर्रा बराबर नफ्स में ना रखे।